بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله شرح فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. بيش الدرس مي هم بعد كر رهيتي لسون الجبات كعقيدة قرآن مجيد كتعلق سي اور پہنچے تھے ایک بڑے نازک مسئلے کی طرف کہ یہ کہنا کہ لفظ بالقرآن مخلوق یا غیر مخلوق، اس جملے پر. اور میں نے متن تو پڑھ لیا تھا، اب آگے شرح سے، کیونکہ متن ذرا لمبا تھا تو شیخ ربیع کی شرح سے انشاءاللہ درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، یہ دیکھیں ابن جریر رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں اس عبارت میں، لفظ بالقرآن مخلوق. فرماتے ہیں، اما القول في الفاظ العباد في القرآن فلا اثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي الا عمن في قوله الغنى والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله مقام الأئمة الاولى ابي عبد الله احمد بن حنبل رحمه الله. هي ما تنتهى امام ابو عثمان الصابوني رحمه الله تو شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں اس ان جملوں کے تعلق سے، یعنی ہمارے پاس کوئی ایسی منصوص دلیل قرآن اور سنت میں سے نہیں ہے، نہ ہی صحابہ کے اثر سے اور نہ ہی کسی تابعی کے قول سے، جس پر ہم اعتماد کریں کہ یہ کہنا کہ لفظ بالقرآن مخلوق ہے یا بدعت ہے یا تجہم یعنی جہمیوں کے قول میں سے ہے. اس معاملے میں ہمارا قدوہ جو ہے، ہمارا نمونہ جو ہے، وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں، کیونکہ ایسے معاملے میں ان کا قول حجت ہے، کیونکہ انہوں نے جہمیہ کا مقابلہ کیا ہے اور ان کے جو تمام طور طریقے، جو اسلوب ہیں، جو ان کے مقاصد ہیں، اس کے تعلق سے انہوں نے خوب جان لیا ہے. تو اس معاملے میں وہ امام ہیں، مقنع اور حجت ہیں، اور اس باب میں ان کی اتباع کی جاتی ہے. اس کے ہرگز معنی نہیں ہے کہ امام ابو عثمان الصابوني رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل معصوم ہیں، جو بات بھی وہ کرتے ہیں، لیکن اس معاملے میں خصوصی طور پر ان کی یہ بات مسلم ہے، کیونکہ حق کی بنیاد پر انہوں نے بات کی ہے اور خوب معرفت اور خوب ایکسپیرینس کے ساتھ انہوں نے یہ بات کی ہے. اور یہ بہت عظیم منزلت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی، جس کا اعتراف اور اقرار خود امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کر رہے ہیں وغیرہ. اور ابن جریر الطبری رحمہ اللہ وہ بڑے امام، عظیم امام ہیں، تفسیر کے، حدیث کے، فقہ کے اور دیگر فنون کے. امام احمد رحمہ اللہ کی یہ عظیم منزلت بیان کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں، لیس لنا امام غیرہ، ان کے علاوہ ہمارے کوئی امام نہیں ہے. وہ فی مقنع وہو یقوم مقام الائمہ، اور ان کی بات میں قناعت موجود ہے، یعنی ان کی بات یہ حق ہے جو انہوں نے کی ہے، اور تمام ائمہ کا مقام انہیں حاصل کیا ہے. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں، اس بات سے شاید کوئی یہ سمجھ لے کہ ہم امام احمد رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں اور اپنی آنکھیں بند کر کے ان کے قول کو لے لیتے ہیں، تو بات ایسی نہیں ہے. ہم امام صاحب کی تقلید نہیں کرتے. امام احمد رحمہ اللہ نے جب یہ باتیں کی ہیں تو دلائل کی روشنی میں اور قرائن کی روشنی میں کی ہیں، اور جو واقع ہے ان لوگوں کا جنہوں نے یہ کہا ہے کہ لفظ بالقرآن مخلوق، تو حقیقتاً وہ یہی چاہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے، تو اس لیے امام صاحب نے کہا کہ وہ جہمی ہیں. یعنی یہ سب باتیں امام صاحب نے دلائل کی روشنی میں کی ہے، اور جو بات دلائل کی روشنی میں ہو وہ تقلید نہ ہوا کرتی. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، ہم امام احمد بن حنبل کی رحمہ اللہ کی تقلید نہیں کرتے، کیونکہ ان کے پاس عقلی دلائل تھے اور ان کے پاس قرائن تھے اور بھی چیزیں تھیں. تو اس سے مراد ہرگز نہیں کہ ہم تقلید کرتے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بغیر سوچے سمجھے کے اور بغیر کسی دلیل کے. ہم تو ان کے واقعے سے یہ اچھی طرح جانتے ہیں، اور جو قرائن ہیں ان سے اچھی طرح جان لیا کہ یہ اس جملے سے لفظوں بالقرآن مخلوق سے صرف یہی مراد لیتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے. اس لیے امام صاحب نے فرمایا کہ لفظیہ تو شر من الجہمیہ، کہ جو لفظی ہیں وہ جہمیہ سے زیادہ برے ہیں، کیونکہ جو جہمی جو ہیں، جو جہمیہ ہیں، انہوں نے صراحتاً کہا ہے کہ قرآن مخلوق ہے. اور یہ جو ہیں، یا جو لفظ بالقرآن مخلوق کی باتیں کرتے ہیں اور یہ طریقے اپناتے ہیں، تو یہ منافقین کے طریقے ہیں، منافقین کے اسلوب ہیں. انہوں نے جہراً وہ بات نہیں کہ جو اہل سنت کی بات ہے، اور نہ ہی جہمیہ کے قول کا اعلان کیا ہے، لیکن کوئی ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے وہ اپنے بدعت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسی بنیاد پر امام صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ جہمی سے بھی زیادہ برے ہیں، کیونکہ ان کی حالت جو ہے منافقین کی حالت ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، اگر کوئی منصف شخص تامل سے دیکھے امام احمد بن حنبل کے اس قول کو کہ اللفظیہ جہمیت، اور جس نے یہ کہا ہے من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جہمی ومن قال غیر مخلوق فهو مبتدع، اگر جملے کو ذرا غور کوئی شخص کرے، انصاف کی نظر سے دیکھے، اور یہ جملہ بھی جو ان کے امام صاحب سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا اللفظیہ شر من الجہمیہ، یہ تین جملے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے. تو جو بات امام جریر الطبری رحمہ اللہ نے بیان کی امام صاحب کے تعلق سے، تو یہ اچھی طرح دیکھے گا کوئی بھی انصاف پسند شخص جو ہے کہ امام احمد بن حنبل کا یہ کلام جو ہے اس پر کوئی غبار نہیں ہے، بالکل واضح ہے. اور ان جہمیوں کے جو یہ فتنہ ہے اسے قمع کرنے کے لیے کافی ہے. وہ یہ جو باتیں ہوئی ہیں یہ جہمیت کے فروع میں سے ہیں، اور یہ مبتدعہ ہیں، بدعتی لوگ ہیں، اور جہمیہ سے بھی یہ زیادہ برے ہیں. یہ جہمیہ سے زیادہ برے کیوں ہیں؟ کیونکہ جو جہمیہ ہیں انہوں نے صراحتاً بہادروں کے ساتھ یہ کہا ہے کہ قرآن مخلوق ہے، لیکن یہ جو لفظی والے لوگ ہیں، جو لفظ کی بات کرتے ہیں، یعنی یہ گھما پھرا کر اور ہیلے استعمال کر کے یہ ان الفاظ کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، اس لیے ان کی تبدیع کی گئی ہے، ان کو بدعتی کہا گیا ہے. پھر امام ابو عثمان الصبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں واما ما حکاہ محمد بن جریر عن احمد رحمہ اللہ، یعنی امام ابو عثمان فرماتے ہیں کہ جو کچھ امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے امام احمد بن حنبل کے تعلق سے، ان من قال لفظ بالقرآن غیر مخلوق فهو مبتدع. اب دوسرا جملہ جو ہے، ایک جملہ لفظ بالقرآن مخلوق، یہ تو میں نے جان لیا ہے. اب دوسرا جملہ من قال لفظ بالقرآن غیر مخلوق فهو مبتدع، جو مخلوق کہتا ہے وہ کافر ہے، جو غیر مخلوق کہتا ہے وہ بدعتی ہے. واضح ہے. اب اس جملے کے تعلق سے امام ابو عثمان الصبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں فإنما أراد به أن السلف الصالحين من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ، يعني بدعت کیوں فرمایا جو یہ کہتا ہے غیر مخلوق، یعنی لفظ بالقرآن مخلوق ولفظ بالقرآن غیر مخلوق، یہ تو ہم پہلے بتا چکے تھے. اب لفظ بالقرآن غیر مخلوق بدعت کیوں ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ یہ ارادہ کیا ہے امام صاحب نے, یہ ارادہ اس جملے سے کہ سلف الصالحین جو ہے اہل سنت میں سے, انہوں نے باب اللفظ میں کوئی کلام ہی نہیں کیا, ان کی کوئی بات ہی کسی نے نقل نہیں کی, ان کا کوئی قول موجود ہی نہیں ہے. یعنی کہ جو اقوال سلف کے موجود ہیں, القرآن و کلام اللہ شروع میں, جیسے کہ قرآن سنت کے نصوص میں آیا ہے. پھر جب جہمیہ آ کر کہا مخلوق ہے, ایک اور جملہ ایڈ کر لیا اہل سنت ہے, القرآن و کلام اللہ غیر مخلوق, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا. پھر جب انہوں نے کہا کہ لفظ کی بات کی ہے انہوں نے جہمیہ نے کہ جو لفظ ہم زبان سے نکالتے ہیں وہ مخلوق ہے, پھر امام صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ بات جو ہے کہ غیر مخلوق والی بات اہل سنت سے ثابت نہیں ہے, سلف سے ثابت نہیں ہے, تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے جس نے یہ کہا کہ لفظ بالقرآن مخلوق و جہمی ہے وہ کافر ہے, اور جس نے کہا کہ لفظ بالقرآن غیر مخلوق یہ بدعتی ہے. اب بدعتی کیوں ہے؟ جیسا فرماتے ہیں اس لیے کہ سلف سے یہ قول ثابت نہیں ہے, نہ تو کوئی دلیل ہے اس کی, اور نہ اس سلف میں سے کسی نے یہ قول کہا ہے. ولم يحجم الحال إليه, ان کو یہ کہنے کی کوئی ضرورت یا حاجت ہی نہیں تھی. وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق, اور یہ جو کلام ہے لفظ کے تعلق سے, یہ ان لوگوں کی طرف سے جو زیادہ تعمق سے کام لیتے ہیں, گہرائی کی طرف جاتے ہیں, اور جو احمق قسم کے لوگ ہیں, کیونکہ حماقتوں میں سے ہے. الذين أتوا بالمحدثات, جو نئی چیزیں ایجاد کر کے آئے ہیں. وبحثوا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات, اور ان چیزوں کو انہوں نے کے پیچھے لگ گئے جن کا انہوں منع کیا گیا گمراہوں میں سے اور قابل مذمت مقالات میں سے, ان کے پیچھے لگ گئے. وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الاسلام, اور ان چیزوں میں پڑ گئے جس میں سلف صالحین علماء اسلام میں سے نہیں کیا. فقال امام احمد, امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا, هذا القول في نفسه بدعة, هي قول جو ہے یعنی لفظ بالقرآن غیر مخلوق بدعته اپنے تئیں. ومن حق المتدين ان يدعه وكل بدعة مبتدعة, وہ جو شخص دین دار ہے اس پر یہ حق ہے کہ اس کو چھوڑ دے, یعنی اس جملے کو, اس قول کو چھوڑ دے, اور ہر بدعت جو ایجاد کی جاتی ہے اس کو بھی چھوڑ دے. ولا تفوه به ولا بمثله من البدع المبتدع, اور نہ یہ بات کبھی کہے اور نہ ہی کوئی بھی ایسی بات بدعوں میں سے جو بدعت ایجاد کی جاتی ہیں. یعنی جو اہل حق ہیں, اہل دین ہیں, ان کے کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو بغیر دلیل کی ہو, کوئی بدعتی بات نہیں کرنی چاہیے. واقتصروا على ما قاله السلف من الائمه المتبعه, اور اس کے لیے کافی ہے کہ صرف وہی بات کریں جو ائمہ متبع سلف میں سے باتیں کرتے تھے, کہ ان القرآن کلام اللہ غیر مخلوق, کہ بے شک قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے. ولا يزيد عليه الا تكفير من يقول بخلقه, اور اس پر کوئی بھی زیادہ نہیں کرتا مگر یہ کہ جو یہ کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہے. قال واخبرنا الحاكم ابو عبد الله الحافظ رحمه الله في كتاب التاريخ, پھر امام ابو عثمان الصنعانی رحمه الله فرماتے ہیں اپنے سند سے کہ ہمیں خبر دی ہے الحاكم ابو عبد الله الحافظ, یہ امام حاکم ہے مستدرک والے, یہ امام ابو عثمان الصبونی کے استادوں میں سے ہے. في كتاب التاريخ, كتاب التاريخ میں, الذي جمعه للنسابور وعلمائها عند ذكر امام المسلمين عبد الله بن مبارك رحمه الله, یہ کتاب التاریخ جو ہے امام الحاکم ابو عبد اللہ نے جمع کی ہے نیساپور کے علماء کے لیے جب انہوں نے ذکر کیا امام المسلمین امام عبد الله المبارک رحمہ اللہ کا. قال حدثنا ابو بکر محمد بن عبد اللہ الجراحی بمرو, مرو میں ہم سے بیان کیا ابو بکر محمد بن عبد اللہ جراحی نے. حدثنا یحیٰ بن ساسوی عن ابیہ عبد الکریم یشکری قال وهب بن زمعہ اخبرنی عن الباسانی قال سمعت عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول, ابي استند هنا بيان كيه امام عبد الله بن المبارك تك, يقول امام فرمات امام عبد الله بن المبارك رحمه الله, من كفر بحرف من القران فقد كفر, جس القران میں ایک حرف کو جھٹلایا تو یقینا وہ کافر ہے. یعنی بالقرآن ومن قال لا اؤمن بهذا الكلام فقد كفر, یعنی جو یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں سے ایک حرف کو جھٹلاتا ہے وہ کافر ہے, اور جو یہ کہتا ہے کہ میں اس قرآن مجید پر میرا ایمان, اس کلام پر میرا ایمان نہیں ہے, یعنی قرآن مجید کے تعلق سے, تو وہ بھی کافر ہے. اس جملے کے شرح میں شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں, اس مسئلے کی بنیاد اور اصل جو ہے اس بات کا انکار کہ یہ کہا جائے کہ القرآن و کلام اللہ, اس جملے کا اصل میں انکار ہے. یہ ساری باتیں جو ہوئی ہیں ایک جملے کا انکار ہے کہ القرآن و کلام اللہ, اور یہ مذہب ہے اور عقیدہ اہل سنت و جماعت کا قرآن مجید کے تعلق سے. جہمیوں نے اس کا انکار کیا ہے, اور جو اور جس نے بھی ان کے اس قول کو لیا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اس کی نفی کی, انہوں نے اس کا انکار کیا ہے, اور یہ کہا کہ قرآن مخلوق ہے, اور اس بات سے انہوں نے مخالفت کی ہے کتاب اور سنت کے نصوص کی, اور جس پر سلف صالحین صحابہ اور تابعین میں سے ان تبعین بحسن الى یوم الدین قائم تھے, کیونکہ وہ یہ عقیدہ رکھتے نہیں تھے, بلکہ صرف یہی کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے اور وحی کی ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو, اور جبریل علیہ السلام نے پہنچایا اس وحی کو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک, اور کسی کی یہ کبھی سوچ میں بھی نہیں تھا کہ یہ قرآن مخلوق ہے, یعنی کسی اس کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا سلف کے زمانے میں. لیکن جو گمراہ اور زندیق قسم کے لوگ ہیں, جو مسلمانوں کی صفوف میں چھپ جاتے ہیں اور اسلام کے نام پر باتیں کرتے ہیں اور کچھ ایسی کفریات کو ایجاد کرتے ہیں, انہیں اللہ تعالیٰ کے صفات کو تعطیل کیا ہے, انکار کیا ہے. انہوں نے انکار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہے, انہوں نے انکار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ علم ہے, قدرت ہے, ارادہ ہے, اللہ تعالیٰ کا سمع اور بصر ہے. یہ تمام صفات اللہ کے عظیم صفات ہیں جس میں قرآن اور سنت کے نصوص بھرے ہوئے ہیں. ان لوگوں نے ان تمام کا انکار کر دیا والعیاذ باللہ, اور سنت کے خلاف انہوں نے جنگ کی ہے باطل اور فاسد اصول سے. ان میں سے جو فاسد اصول ہیں جہمیوں کے یعنی اور معتزلہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے منکر ہیں, ان میں سے بعض کا ذکر شیخ صاحب کر رہے ہیں, شیخ ربیع حفظہ اللہ, منہا ان سنت اخبار احاد. ان فاسد اصولوں میں سے جن کی بنیاد پر ان جہمیوں نے اور ان کی تقلید کرنے والوں نے معتزلہ وغیرہ میں سے انہوں نے جو اصول فاسد اصول جو گھڑے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنے کے لیے, ان میں سے ایک اصل یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اخبار احاد ہیں سنت میں سے, احادیث میں سے, کہ سنت اس میں اخبار احاد ہیں, تاکہ جو عقائد ہیں ان دلائل میں ان احادیث میں, کیونکہ احاد کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے صفات کے تعلق سے اور اس کے علاوہ, تاکہ ان سے جان چھڑوا لیں. انکار تو کر بیٹھے, اب دلیل تو نہیں ان کے پاس انکار کرنے کی, تو کہ ایک بہانہ مل گیا, اور بہانہ جو ملا ہے وہ فاسد اصول ہے, باطل اصول ہے, کہ یہ حدیث احاد ہے اس لیے ہم عقیدے میں نہیں لیتے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, من اعظم مکائد لدین اللہ الحق, یہ سب سے بہت بڑا مقائد میں سے ہے اللہ تعالیٰ کے دین حق کے لیے. ومنها اور ان فاسد اصول میں سے, انہم ردوا اقوال السلف التي نقلت عنهم بانهم كانوا يدينون بصفات الله تعالى وغيرها من العقائد بما في ذلك ان القران كلام الله تكلم به سبحانه وتعالى بدعوى انهم رجال ونحن رجال. شیخ فرماتے انہوں نے سلف کے اقوال کو رد کر دیا ہے جو ان سے نقل کیا گیا ہے, کہ وہ اللہ تعالیٰ کے صفات پر یقین رکھتے تھے, ایمان رکھتے تھے, اور جو بھی عقائد یعنی ثابت ہے قرآن سنت میں ان پر ایمان رکھتے تھے, اور اس میں سے یہ کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے, یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ وہ بھی مرد اور ہم بھی مرد ہیں, کہ سلف صالحین صحابہ تابعین تابعین جو ہیں, کہ وہ بھی علماء اور مرد تھے, تو ہم بھی علماء ہیں, ہم بھی مرد ہیں, اگر وہ کہہ سکتے ہیں کوئی بات تو ہم کیوں نہیں اس کا رد کر سکتے. سبحان اللہ, یعنی جو نصوص تھے تو ان کو رد کرنے کے لیے ایک فاسد قاعدہ بیان کر دیا کہ خبر احاد ہم مانتے نہیں ہیں. اچھا, جو سلف کے اقوال ہیں, صحابہ کے اقوال ہیں, ان کے رد کرنے کے لیے, وہ بھی علماء ہم بھی علماء, وہ کون سے کوئی قرآن سنت کی بات, وہ وحی تو نہیں ہے نا. عالم کا قول وحی تو نہیں ہوتا نا. اب عالم کا قول ہے, اگر صحابی نے کہہ دیا ہے تو وہ بھی علماء تھے, ہم اس کی نفی کریں, ہم بھی علماء ہیں. دیکھیں کہاں ثرا و کہاں ثریا, سبحان اللہ. اور دیکھا جائے, اچھا خبر احاد حدیث ٹھیک ہے, اور سلف کے اقوال بھی ان کو ضرورت نہیں ہے, نہ حدیث کی ضرورت ہے. اچھا قرآن مجید اللہ کی پاک کلام ہے, ان قرآن مجید کی آیات کو مان لیا ہے کیا؟ اب اس کے دیکھو کیا بہانے بنائے ہیں, کیا کہتے ہیں, مجاز, مجاز سے جان چھوڑنے کی کوشش کی ہے نا. یہ اس آیت میں جو ہے نا, حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ نہیں ہے. بس ہاتھ کا کیا مطلب ہے؟ نعمت اور قدرت. تو مجازن, مجاز کا لفظ استعمال کر کے یہاں سے جان چھوڑنے کی کوشش کی ہے. اب دیکھیں شیخ صاحب کیسے پکڑتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں بہت ہی زیادہ ہیں, متوافرہ, علی اثبات صفت الکلام للہ تعالی, بہت ہی زیادہ آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کو ثابت کرنے میں. ان میں سے قال اللہ قرآن مجید میں ہے. قال اللہ کئی مرتبہ نے بیان فرمایا ہے. تو کیا معنی ہے قال اللہ کا؟ انہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے, یا کوئی شخص دنیا میں دیکھ لیں کہتے فلان نے یہ کہا ہے, قال فلان, تو کیا کہے گے؟ کیا مطلب ہے؟ فلان بات کرتا ہے یا بات نہیں کر سکتا؟ عام لفظ میں دیکھیں آپ, لفظی اعتبار سے کوئی شخص کہتے ہیں فلان نے بات کی ہے, تو کیا کہہ سکتا ہے اس وہ بات کر نہیں سکتا؟ جب آپ کسی نے خبر دی ہے, وہ سچے نے خبر دی ہے آپ کو کہ فلان کو میں نے سنے, فلان نے یہ بات کہی ہے, قال فلان, تو کسی کو کہ حق ہے کہ وہ کہیں نہیں, فلان قول کا ہو نہیں سکتا, فلان کا قول, یہ فلان تو کہہ نہیں سکتا, سبحان اللہ. تو قرآن مجید میں کئی جگہ پہ ہے قال اللہ, اس کا مطلب کیا ہے؟ یہی کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حتی اسمع کلام اللہ, سورۃ توبہ کی آیت میں, آیت نمبر 6 میں, یہاں تک کہ وہ سن اللہ تعالیٰ کا کلام. پھر فرمایا کلم اللہ موسیٰ تکلیما, سورۃ النساء نمبر 164 میں, 164 میں. اور ان آیات میں سے ہمیں تأکید ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صفت کلام حقیقی ہے. اچھا اب دیکھیں شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے جو گمراہ لوگ ہیں, ان کے پاس ایک قاعدہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ لغت عربی لغت میں اگر بات کو تکرار کی جائے نا تو مجاز کی نفی ہو جاتی ہے. وہ مجاز مجاز بات کرتے ہیں نا, ہمیشہ مجاز مجاز کی بات کرتے ہیں. اور سنت جماعت کو بھی اسی مجاز سے بھی کوشش کرتے ہیں کہ جھگڑا کر کے اپنی جان چھوڑانا چاہتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ چاہے کہ ان کو رسوا کرے اور ان کے جو باطل ہو, ان کے جو باطل قاعدہ ہے یہ بھی واضح ہو جائے اور ثابت ہوئے کہ یہ بھی گمراہ ہے اور باطل ہے. تو مثال کے طور پر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ کی صفت کا جس میں ذکر ہوا ہے یا دلیل ہے, اس میں صرف ایک مرتبہ ہے کیا یا بار بار ہے اس کو تکرار کیا گیا ہے؟ تو جو چیز بار بار تکرار کی جاتی ہے ایک چیز کی بار بار, تمہارے قاعدے کے مطابق مجاز کی نفی ہو جاتی ہے. یہی ہے نا, ایک دفعہ کہہ دیا, ورنہ تو کسی سچے نے کو خبر دے دی ہے, ایک مرتبہ کافی نہیں ہے جب پتہ کہ سچا ہے. اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے؟ اور آپ سلم سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, کس نے خبر دے دی ہے, ہم مان لیتے ہیں کہ وہ سچے کی خبر ہے نا. اگر وہی خبر دو مرتبہ دہرا ہے اس کی تاکید کرتے ہوئے, تو زیادہ ماننا چاہیے کہ نہیں؟ عربی لغت میں بھی, اب قرآن سنت کے علاوہ بھی عربی لغت کے اعتبار سے اب جو بات دہرائی جاتی ہے اس کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ تاکید, بات سچی اس کی تاکید کی جا رہی ہے. اب شیخ صاحب پہ ان کو پکڑ رہے ہیں کیونکہ سلف کے اقوال تو ہم وہ مرد ہم بھی مرد, حدیث میں احاد نکال لیے, قرآن میں کہتے ہیں مجاز ہے, ٹھیک ہے نا. اب قرآن کے مجاز کی نفی تو تمہارے قاعدے کی نفی خود ہو چکی ہے کہ صفت الکلام کتنی مرتبہ بیان ہوئی ہے. اب مثال دیتے شیخ صاحب فرماتے ہیں صفت الرحمت دیکھ لیں, صرف اللہ کی رحمت کی صفت جس کی نفی کرتے ہیں. فمثلا صفت الرحمت وصف اللہ بها نفسه في اكثر من 500 آیہ. صفت الرحمت جو ہے قرآن مجید میں 500 آیت سے زیادہ میں صفت الرحمت اللہ نے ثابت کی ہے. 500 آیت سے زیادہ صرف صفت الرحمت جو ہے, یہ احادیث کے علاوہ جو ہے صرف قرآن مجید میں جو ہے. یہ تکرار جو ہے جو دہرانا ہے ان آیات کا, اس میں تأکید ہے تمام مواضع میں. تو انہیں کے قاعدے کے مطابق ہم ان کو مارتے ہیں اور ان پر حجت قائم کرتے ہیں کہ تکرار جو ہے تأکید کے لیے ہوتا ہے اور احتمال اور مجاز کی نفی کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. تو ہم کو یہ کہتے ہیں کہ تم نے صفت الرحمۃ اللہ تعالیٰ سے تم نے اس لیے انکار کیا ہے کہ یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ رحمت جو ہوتی ہے وہ دل میں کمزور اور رقت کی علامت ہوتی ہے. جب انسان کسی پر رحم کرتا ہے نا تو دل میں رقت ہوتی ہے اور دل کی کمزوری ہوتی ہے, اس کے اثر میں انسان کسی پر رحم کرتا ہے. قاتلہم اللہ, شیخ صاحب فرماتے ہیں واللہ, پھر قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اگر کمزور بھی کسی پر رحم کرے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ رحم اس لیے کہ کیونکہ ضعیف اور عاجز ہے. رحمت صفت الرحمت جو ہے, جب آپ کسی پہ رحم کرتے ہیں تو صرف کمزور قسم کے لوگ ہی رحم کرتے ہیں یا بہادر بھی کرتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ تو کمزور جو ہوتا ہے نا وہ تو رحم کر ہی نہیں سکتا, کوئی مجبوری میں کرے گا نا وہ. تو رحمت کی صفت عاجز کر سکتا ہے کسی پہ رحم جو عاجز ہے؟ تو کسی پہ رحم وہی کرتا ہے جو طاقتور ہو, جو قوی ہو, جو قادر بھی ہو, عاجز نہ ہو, جو بہادر ہو. یعنی یہ ساری چیزیں جس میں ہو وہی کسی پہ رحم کر سکتا ہے نا. پیش ایسا فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ارشاد و رحمت وسعت کل شیء, سورۃ الاعراف آیت 156 میں, جب اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے سب کو شامل ہے, تو کس طریقے سے مخلوق کی صفت رحمت کو خالق کے ساتھ آپ تشبیہ دے سکتے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے. یعنی اگر مخلوق طاقت اور مخلوق بھی اگر کسی پر رحم کرتا ہے تو اس کی رحمت جو ہے وہ محدود ہے, یا ہر چیز کو وسیع ہے؟ محدود رحمت مخلوق کی محدود ہے, ٹھیک ہے نا. ابتدا میں رحم کر نہیں سکتا تھا, جب رحم کرے قابل ہوا, پھر ایسے ایسے کمزور ہو گیا, پھر وہ بھی ختم ہو گیا, اور مرنے سے ہر چیز ختم ہو گئی. لیکن اللہ کی رحمت جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گی, اور خالق مخلوق کے کوئی تقابل و تناظر و تشبیہ کا امکان ہی نہیں ہے. اور جو مخلوق کی جو رحمت ہے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ صرف ضعف پر قائم ہے؟ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں تو تمہارے قاعدے کے مطابق جو تم لوگوں نے یعنی جو فاسد قاعدے بنائے ہیں, اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمت ہے یہ حقیقتاً ہے مجاز نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 500 مرتبہ سے زیادہ قرآن مجید میں صفت کو بیان کیا ہے. یعنی دیکھ لیں آپ قرآن مجید میں جو قرآن مجید کی جو افتتاح ہے کس چیز سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں رحمان و رحیم دو مرتبہ بیان کیا گیا ہے, اور قرآن مجید میں 114 مرتبہ ہے, یعنی 113 سورتوں کی ابتدا میں سورۃ النمل کی آیت میں بھی آیا ہے, کہ اس میں براء میں سورۃ التوبہ کی ابتدا میں نہیں ہے, لیکن سورۃ النمل کی آیت میں سے ایک آیت میں بسم الرحمن الرحیم موجود ہے. تو 114 مرتبہ صرف بسم اللہ میں ہے, اب خود دیکھیں. اور تم لوگ کہتے ہو کہ جو تکرار ہے وہ یمنع احتمال المجاز, احتمال مجاز کو ختم کر دیتا ہے. یہ تأکید بھی ہے اور تکرار بھی ہے, اور یہ تأکید بہت زیادہ قرآن مجید میں. بسم اللہ میں دیکھ لیں, الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ میں دیکھ لیں, اس میں تأکید ہے. اور اسی طریقے سے تو نتیجہ یہ ہے حقیقتاً کہ ان کا کوئی حجت نہیں ان کے پاس, نہ لغت میں, نہ قرآن میں, نہ سنت میں, نہ عقل میں, نہ فطرت میں, اور نہ ہی کسی چیز میں. کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے, لیکن صرف ہوا نفس کی پیروی ہے, والعیاذ باللہ, اللہ تعالیٰ کی پناہ. پھر اگر آپ ان کو یعنی حجت قائم کر دیتے ہیں ان قواعد سے, تو یہ پھر بھی باز نہیں آتے, جبکہ یہ قواعد انہوں نے خود بیان کیے, اصول ان کے اپنے فاسد اصول ہیں, لیکن پھر بھی باز نہیں آتے. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس بات کے تکرار کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے. یعنی اللہ نے فرمایا قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم, پھر فرمایا والله يقول الحق, پھر فرمایا وكلم الله موسى تكليما, اور یہاں پہ مصدر جو تاکید کے لیے بیان کیا جاتا ہے کلمک مصدر تکلیمہ ہے، یہ سارے باتیں تمہارے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے ہے. تو صرف ماننے کے سوا تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ قاعدے بھی تم لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں اور تمہاری طرح جو دوسرے لوگ ہیں. صرف تکبر گھمنڈ کے سوا تمہارے پاس اور کچھ نہیں ہے. مجھے کہہ دے کہ قاعدہ جو ہے صحیح نہیں ہے اور اس کے صحت کے مانتے بھی ہیں، لیکن اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے. کیونکہ سچ بات یہ ہے کہ صرف خواہش نفس کی پیروی کرنے والے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. بات یہ نہیں کہ حق کو چاہتے ہیں، کیونکہ اگر حق چاہتے ہوتے تو حق تو واضح ہو چکا ہے دلائل کی روشنی میں اور حجت بھی قائم ہو گئی ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، اگر واقعی حق چاہتے ہوتے اس باب میں اللہ تعالیٰ کے کلام صفت و کلام یا دیگر جو اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں اس کے تعلق سے، تو اپنے باطل کو چھوڑنا چاہیے تھا. لیکن بات یہ ہے کہ ان کا ہدف معین ہے اور قصد بھی ان کا معین ہے جس سے یہ لوگ ہٹتے نہیں ہیں ذرا برابر بھی، والعیاذ باللہ. شاہد یہ ہے کہ قرآن مجید کے تعلق سے یہ کہنا کہ قرآن مخلوق ہے بہت بڑا فتنہ قائم ہوا تھا، اور اس فتنے میں امام احمد رحمہ اللہ کو بہت ہی اذیت دی گئی اور اہل سنت جماعت کو بھی بہت شدید، امام صاحب اور اہل سنت کو بھی اذیت دی گئی، تکلیفیں پہنچائی گئیں. اور امام احمد رحمہ اللہ بہتر جانتے تھے بدعتوں کے اصول اور قواعد کو اور ان کے ہیلوں کو اور کھلواڑ کو جو کرتے تھے تمام ابواب میں شریعت کے، خصوصی طور پر حق و قرآن کے فتنے کے تعلق سے، والعیاذ باللہ. تو اہل سنت جماعت یہ کہتے کہ قرآن و کلام اللہ، جو مبتدع جہمیہ معتزلہ وغیرہ جو ہے وہ کہتے قرآن مخلوق ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ پر بہت ساری آزمائشیں اور تکلیف انہوں نے قائم کی ہیں اور اذیت پہنچائی ہیں کہ قید کیا گیا، ان کو مارا پیٹا گیا اور بہت ساری تکلیفیں پہنچائی گئیں، جو بھی کچھ ہوا ان کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے، ان کو کامیاب کیا ہے کہ تین خلفاء جو ہیں اور ان کے اعوان جو ہیں جہمیہ میں سے، جو اس وقت کے قضاء تھے یا امراء میں سے تھے، لیکن امام صاحب جو ڈٹے رہے ایک طاقتور اور راسخ پہاڑ کی طرح، امام صاحب ایک ہی جملہ بار بار کہتے تھے کہ القرآن کلام اللہ، کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. جب وہ جدال کرتے اپنی حجت یا صفات یا بے سود باتیں کے، کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہوتی نا، صرف باتیں کرنا جانتے نا اہل الکلام معتزلہ اور یہ جہمی وغیرہ جو ہیں، تو امام صاحب کا صرف ایک جملہ ہوتا جواب میں، صرف ایک چیز مجھے دکھا دیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں سے، ایک دلیل دکھا دیں، میں ماننے کے لیے تیار ہوں. کہاں پر ایک قرآن مجید مخلوق ہے؟ ایک دلیل تو دکھا دیں مجھے. قرآن مجید میں کہیں پر نہیں، بلکہ قرآن یہ بار بار یہی کرا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، احادیث میں بھی یہ ثبوت ہمیں ملتا ہے. تو تمہاری بات میں کیسے مان لوں؟ پھر کوڑے برساتے تھے، پھر بحث مباحثہ ہوتا تھا، پھر ان کے علماء آتے تھے، پھر امام صاحب سے جدال کر دیتے، امام صاحب ایک ہی جملہ کرتے، لہو لہان ہوتے، تکلیف میں ہوتے، درد میں ہوتے، جو بھی ہوتے، ایک جملہ مجھے ایک دلیل دکھا دے قرآن مجید میں سے یا سنت میں سے، تاکہ میں مان لوں اور تمہاری بات صحیح ثابت ہو جائے. میرے پاس یہ دلائل ہیں، تم ایک دلیل تو دکھاؤ. ان کے پاس سوائے گھمنڈ کے یعنی کچھ بھی نہیں تھا. جب وہ عاجز ہو جاتے یا بعض ایسے الٹ سیدھے بات لے آتے جو دلائل نہیں ہیں، صرف شبہات پھیلانے کے لیے، تو امام صاحب اوپر رد کر کے وہ ان کے جو شبہات ہیں قمع کر دیتے، ختم کر دیتے، اور صبر کرتے رہے امام صاحب رحمہ اللہ قید خانے پر، مار پیٹ پر، اور جو تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس ظلمت کو ہٹا دیا اور ختم کر دیا، اور یہ آزمائش بھی ختم ہوئی، اور تمام اہل سنت پر اس وقت جو آزمائشوں میں تکلیفوں میں تھے، سب سے یہ آزمائش ختم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو چوتھے خلیفہ تھے مامون کے بعد، خلیفہ متوکل جو ہے رحمہ اللہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اور ہدایت دی ہے، جو انہوں نے اس فتنہ کو قمع کے ختم کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اہل سنت کی مدد کی ہے، اور جو فتنہ تھا خلق القرآن کا، اسے بھی حکمران کی طاقت سے اور اس خلیفہ کی طاقت سے روک دیا اور ختم کر دیا اس وقت، کیونکہ لأن اللہ یزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن، کیونکہ اللہ تعالی حکومت کے ذریعے اس چیز کا سدباب کرتا ہے جو قرآن سے سدباب نہیں ہو سکتا، وہ یہ حقیقت ہے سبحان اللہ. اور یہ قول جو ہے یہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، یہ جملہ جو ہے سیدنا عثمان بن عفان کا قول ہے کہ اللہ تعالی حکمران سے اس چیز سے سدباب کرتا ہے جو قرآن مجید سے نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ. کیونکہ کیا تمام مسلمان کا ایمان برابر ہے اور مضبوط ہے؟ کیا کئی لوگ ہیں جن کا ایمان کمزور ہے، اور قرآن مجید میں کتنی آیات میں زنا کی کیا سزا ہے، زنا سے روکا گیا ہے، کرپشن سے، بدکاری سے، جھوٹ سے، ظلم سے، ستم سے، قتل سے اور دیگر محرمات سے، چوری وغیرہ سے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. یہ تو جو مضبوط الایمان الحمد للہ سمجھ لیتے ہیں، قرآن کافی ان کے لیے، گناہ کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. غیر محرم اور طرف نظر مت اٹھاؤ، دیکھتے نہیں ہیں، ذرا تو دور کی باتیں سوچتے نہیں، کیونکہ اللہ نے حکم دیا کافی ہے، محرمات سے اجتناب کرتے ہیں. لیکن جس کا ایمان کمزور ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گناہ کرتا ہے. اب جب گناہ کی سزا اسے ملتی ہے اور حکمران اس حد قائم کرتا ہے تو پھر ڈر جاتا ہے کہ نہیں. تو جو سزا کی وجہ سے گناہ نہیں کرتا، کیا اس کے برابر ہے جو بغیر سزا کے سوچے صرف ایمان کی بنیاد پر گناہ نہیں کرتا؟ دونوں برابر تو نہیں ہے نا. اس لیے یہ قول بڑا پیار ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا کہ اللہ تعالیٰ حکمران کی طاقت سے اس چیز کو روکتا ہے یا سدباب کرتا ہے جس سے قرآن مجید سے سدباب نہیں ہوتا. ورنہ ایمان کا تو قرآن مجید کافی، اللہ کا فرمان ہی کافی ہے، لیکن بعض لوگ ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ سلطان کی طاقت سے اور قرآن کی طاقت سے ہی گناہوں سے رکتے ہیں، ورنہ اگر موقع ملے تو موقع چھوڑتے نہیں ہیں. دیکھ رہے اکثر چور کو دیکھیں، یعنی ایک میں کل کسی نے بھیجا ہے، دیکھ رہا تھا ایک چور کو پولیس نے پکڑا ہے، پڑھ کیا کرنے جا رہے تھے؟ اس نے کہا چوری کرنے میں نماز تھوڑی پڑھنے جا رہا، چوری کرنے جا رہا تھا اور کیا کرنے جا رہا تھا. دیکھیں ان دلّہ ان دلّہ جو لوگ یہاں تک گریں گے. اب چور خود اعتراف کر رہا ہے، میں چوری کرنے جا رہا تھا، کوئی نماز تھوڑی پڑھنے جا رہا تھا، یعنی تم نے یا تو نماز پڑھی یا پھر چوری کر رہی ہے. استغفر اللہ العظیم. بہرحال تو یہ حقیقت ہے کہ جب قانون جو ہے وہ سخت ہو تو گناہ بھی اور کرائم ریٹس بھی کم ہو جاتے ہیں. پتہ ہے آپ کو نا، تو کافر ملک دیکھ لیں آپ، جہاں پر جس ملک میں قانون سخت ہو نا وہاں پر جرائم بہت کم ہو جاتے ہیں، جبکہ وہاں پر کون کس ایمان کی کو ایمان کے تو نام ہی نشان نہیں ہے کافر میں کہاں پہ ہے. لیکن اس کافر کو اس برائی سے کیا چیز روکتی ہے؟ تو قوت و سلطان تو ہے نا، اور کیا ہے. بہرحال تو شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو خلیفہ تھے چوتھے متوکل، انہوں نے اپنی طاقت سے، کیونکہ قرآن مجید تو موجود، اس میں تو جھگڑا کرتے تھے معتزلہ اور ان کے حملے والے ہم پیالے جو ہیں، اور اسی بنیاد پر تو انہوں نے آزمایا ہے. تو یہ فطرت قمع کیسے ہوا؟ دلائل تو موجود تھیں، اب وہ قرآن کی طاقت سے انہوں نے اس فطرت کا خاتمہ کیا ہے. پھر فرماتے ہیں شیخ ربیع حفظہ اللہ، جو اہل بدعت ہیں ان کو صرف تلوار ہی روکتی ہے، اور تلوار اور جو قوت و سلطان ہے اسی سے یہ روکتے ہیں، اسی سے ہی یہ اپنی بدعت سے رک سکتے ہیں. جو حجت دلائل ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتی، الا کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دے. تو یہ فتنہ جو تھا خلق قرآن کا یہ رک گیا، اور جو بھی مصیبتیں تھی اہل سنت پر، امام صاحب پر جو ہے وہ اس کا خاتمہ ہوا، اور پھر جو خلیفہ متوکل تھے انہیں امام احمد بن حنبل کو اپنے قریب کیا، اور بہت ساری معاملات میں ان سے مشورہ بھی کرتے تھے، بڑی تعظیم کرتے تھے، اور تمام اہل سنت کی تعظیم بھی کیا کرتے تھے، اور بلکہ امام صاحب کی اتنی تعظیم کرتے تھے جو اپنے عمرا اور وزراء سے بھی زیادہ، جو کہ وزیر تھے اور مشیر تھے، جو عمرا ان سے بھی زیادہ امام صاحب کی قدر کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے حق جو ہے نا بلند کیا ہے، اور جو صبر امام صاحب نے کیا ہے، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت کے دفاع کرتے ہوئے انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے یعنی دنیا میں اللہ نے جزا دکھا دی ہے سبحان اللہ. تو حق یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اور قرآن اللہ کے علم میں سے ایک نئی بات ہو رہی ہے, قرآن اللہ تعالیٰ کے علم میں سے ہے, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. بولے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ ان کی خواہش نفس کی اتباع کریں اس کے بعد کہ آپ کو جو علم پہنچا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی دوست یا مددگار نہیں ہوگا. سورۃ بقرہ آیت نمبر 120. شاہ صاحب فرماتے ہیں یعنی القرآن من علم اللہ, قرآن اللہ تعالیٰ کے علم میں سے ہے. اور اسے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا, امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کو ساتھ مناظرہ کرو, یعنی جو قدریہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے صفات کے منکر ہیں علم سے مناظرہ کرو, اگر اقرار کرتے ہیں تو خصمو, یعنی ان پر حجت قائم ہو جاتی ہے, اور اگر انکار کرتے ہیں تو کفر ہو تو پھر کافر ہو جاتے ہیں. علم سے مناظرہ کرو, صفت العلم ثابت ہے قرآن مجید میں. تو قدریہ نے علم کا بھی انکار کیا ہے, وہ قرآن مجید جو ہے اللہ کے علم میں سے ہے, اگر وہ علم کا انکار کرتے ہیں تو کافر ہیں, اگر اقرار کرتے ہیں حجت قائم ہو جاتی ہے ان کے اوپر. تو اسے امام شافعی رحمہ اللہ سے یہ قول معروف اور مشہور ہے, یہی کہ فرماتے تھے کہ اگر ان معتزلے سے جدال کبھی کرنا ہے مناظرہ کرنا ہے تو علم سے جدال کرو, یا تو وہ ہار جائیں گے یا تو پھر دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے, کیونکہ جو انکار کرتا اللہ تعالیٰ کے علم کا وہ کافر ہے, اور جو کہتا ہے قرآن مخلوق ہے وہ بھی کافر ہے. لیکن جو بیوقوف قسم متأخرین ہیں ہم ان لوگوں پر کفر کا فتویٰ یا کفر کا فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک ان پر حجت قائم نہ ہو. جیسا فرماتے ہیں ربیع حفظہ اللہ کہ جو کہتا ہے قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہے, جو اللہ تعالیٰ کی صفت علم کی نفی کرتا ہے انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہے. لیکن جو متأخرین ہیں بیوقوف قسم کے لوگ جو ہیں ہم ان پر کفر فتویٰ نہیں لگا سکتے جب تک ان پر حجت قائم نہ ہو, کیونکہ بہت سارے شبہات کا شکار ہیں لوگ, بہت سارے شبہ اکٹھے ہو گئے ہیں ان کے اوپر, کیونکہ بہت ساری کتابیں لوگوں نے پڑھی ہیں اور بہت ساری شکوک و شبہات کے یہ شکار ہیں. تو ان پر حجت قائم کرنا لازمی ہے کیونکہ معاملہ بہت خطرناک ہے, کیونکہ اس میں تکفیر ہو جاتی ہے, کسی مسلمان کو کافر قرار دیا جاتا ہے, فتویٰ دیا جاتا ہے کہ وہ کافر ہے, دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, اور بہت سارے یعنی اس میں مسائل ہوتے ہیں. کیونکہ یہ قول جو ہے کہ قرآن مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تکذیب ہے, اور جس نے بھی تکذیب کی ہے جھٹلایا ہے قرآن مجید کو وہ کافر ہے, اللہ تعالیٰ کو جس نے جھٹلایا ہے وہ کافر ہے. کہ قرآن مجید میں پھر جیسا فرماتے ہیں کئی آیات ہیں جس میں صفت الکلام کا ذکر, جیسے کہ سورۃ توبہ آیت نمبر 6 میں وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فکلام اللہ هو القرآن, شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ کے کلام جو قرآن ہے اور جو حجتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کی اہل سنت کی, اور البدایت ہیں اس وقت وہ جو ہیں وہ چھپ گئے تھے جیسے کہ ان کی عادت ہے اور طور طریقے کہ وہ بلوں میں چھپ جاتے ہیں البدایت جو ہیں, پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے جو زہر ہے وہ گھولتے گئے امام احمد بن حنبل کے زمانے میں, وہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ القرآن کلام اللہ, وہ پھر خاموش اختیار کرنا شروع کی. پہلے کہتے قرآن کلام اللہ, پہلے کہتے قرآن مخلوق. جب ان کا فتنہ خاتمہ ہوا تو پھر انہیں چھپ گئے, ختم ہو گئے. پھر اب جیسے کہ سانپ اور بلوں میں چھپ جاتے ہیں اور یہ جو زہریلے جانور جو ہوتے ہیں, پھر انہوں نے ایسا سے ایک نئے زہر گھولنا شروع کیا اور یہ کہنا شروع کیا القرآن کلام اللہ, اور خاموش اختیار کرتے تھے اور مخلوق رب کو ذکر نہیں کرتے تھے. جبکہ یہ بات پہلے سے معروف ہے سلف میں القرآن کلام اللہ اس وقت تھا, اور جب سلف نے کہا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق, انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا القرآن کلام اللہ, غیر مخلوق نہیں کہتے تھے. تو احمد الحمد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ جہمی ہے جو یہ کہتے ہیں, تو لازمی کہنا چاہیے تھا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق, جو غیر مخلوق نہیں کہتا تھا امام صاحب نے فرمایا یہ جہمی ہے. کیونکہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے پھر خاموش اختیار کرتا ہے, یہ قرینہ ہے کہ ایسا شخص جہمی ہے. کیونکہ جہمی جو ہیں وہ کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے, جب ان کی طاقت ختم ہوئی اور وہ ٹوٹ گئے تو پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے جیسے کہ پہلے کہا کرتے تھے، تو پھر وہ چھپ جاتے تھے اور اس لفظ کے پیچھے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے، وہ یہ کہتے کہ القرآن کلام اللہ، پھر خاموشی اختیار کرتے صرف تلوار کے ڈر سے، اور اس ڈر سے کہ ان کو یہ کہا جائے گا کہ یہ جہمی ہے، پھر ان کو شدید تکلیفیں اور شدید جو ہے نا سزائیں دی جائیں گی، یا تو قتل یا قید خانہ یا بہت ہی سخت سزائیں، کیونکہ جو خلیفہ متوکل تھے انہوں نے الٹا ان کو پکڑنا شروع کر دیا جو یہ کہتے تھے، انہوں کو قید خانے میں ڈال کے انہیں پھر وہی جو ہے نا جو سزائیں ہیں وہی ان کو دینا شروع کر دی، تو اس ڈر سے کہ کوئی سزا نہ ملے اس لیے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ القرآن کلام اللہ، مخلوق کا ذکر انہوں نے کر کہنا چھوڑ دیا۔ دیکھیے امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا ہے جو یہ کہتے کہ جو بھی کہتے ہیں القرآن کلام اللہ خاموشی اختیار کرتا ہے، یہ بھی جہمی ہے، ادھر پکڑ لیا ان لوگوں نے انہوں نے، سبحان اللہ۔ شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں یہ بات ان کو تب نفع دیتی کہ القرآن کلام اللہ پھر خاموشی اختیار کرتے اس فتنے کے ظہور سے پہلے، جو فتنے لوگوں نے ایجاد کیا ہے، جو یعنی سبز اور اخضر اور یابس دونوں پر، تر اور سبز اور سوکھی چیز پر انہوں نے یہ فتنہ آیا اور سب کو تباہ کر دیا، اور جس میں اہل سنت جو ہے وہ اہل بدعت سے الگ ہو گئے، کیونکہ اہل بدعت کہتے کہ قرآن مخلوق ہے، اہل سنت کہتے تھے کہ قرآن غیر مخلوق ہے، اور اس فتنے کے بعد یہ کہنا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے پھر خاموشی اختیار کرنا، تو یہ قرینہ ہے کہ ایسے شخص جو ہے یہ جہمی ہے، لیکن ہیلے سے کام لے رہا ہے، اور اس کا عقیدہ تو یہی کہ قرآن مخلوق ہے، تو اگر یہ کہے کہ قرآن کلام اللہ ہے اور آگے یہ نہ کہے کہ وہ قرآن مخلوق نہیں ہے، تو حقیقتاً اللہ کے کلام سے اس کا مقصد کیا ہے، اس کے دل میں اس کی نیت کیا ہے کہ مخلوق ہے، جیسے کہ وہ پہلے یہی سمجھتے تھے اور کہتے تھے، جیسے کہ ناقۃ اللہ و بیت اللہ، یہ نسبتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے اٹھنے کی اور اللہ کے گھر کی جو ہے، یہ خالق و مخلوق کی نسبت ہے، اس لیے کلام اللہ بھی وہ یہ کہتے ہیں معتزلہ اور جہمیہ جو ہیں یہ بھی اسی طریقے سے مخلوق کی نسبت ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ یہ قول فالقرآن عندهم من هذا الباب من باب اضافة المخلوق الى الخالق قاتلهم الله، یعنی ان کا یہ قول بالکل باطل ہے، تو امام صاحب نے یہ اچھی طرح جان لیا اور ان کے اس مکر کو اور ان کے اس کھلواڑ کو بھی اچھی طرح جان لیا، جو یہ کہتے کہ قرآن مخلوق اور خاموش کہ قرآن اللہ کا کلام اور خاموش اختیار کرتے تھے ایسے مشکل حالات میں، جس میں اہل سنت اور جماعت اور اہل بدعت الگ الگ ہو رہے تھے، اور جو واضح کہتے تھے اہل سنت کے قرآن اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے، اگر آپ اہل سنت میں سے ہیں تو پھر تمہیں کیا چیز روکتی کہ تم یہ کہو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے غیر مخلوق ہے، صرف ایک ہی چیز روکتی ہے تمہیں اس بات سے کہ تمہیں جو ہے جہمیوں کی بیماری لگی ہوئی ہے۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں پھر ایسے لوگ آئے ہیں جن لوگوں نے کہا کہ لفظ بالقرآن مخلوق، یہ بھی یعنی انہی میں سے ہیں، اس سے کیا مراد ہے ان کی کہ لفظ سے کیا ارادہ کرتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے، تاکہ لوگوں کو یہ وہم اور یہ غلط فہمی ہو کہ وہ یہ اس چیز پہ اس کا ایمان ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور جو لفظ ہے وہ مخلوق ہے، لیکن اس کا یہ لفظ جو خود پڑھنے والا ہے وہ مخلوق ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں، اس کا مقصد یہ ہے لفظ بالقرآن مخلوق کہ میرا ملفوظ جو ہے میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ کلمۃ اللفظ جو ہے وہ دونوں میں مشترک ہے، لفظ جو انسان زبان سے نکالتے ہیں وہ لفظ جو اصل قرآن جو اللہ کا پاک کلام ہے، تو جو دو چیزیں ایک تو منطوق ہے ملفوظ جو ہے، اور ایک نطق انسان کا افراد جو لفظ جو اس کے منہ سے نکلتا ہے، تو اصل باتوں کی یہی تھی جہمیہ کی یہ بدعت، اسی لیے انہوں نے ایجاد کی ہے لفظ بالقرآن مخلوق، تاکہ وہ اپنے اس باطل عقیدے کو پھر سے دبے لفظوں میں پھر سے لوگوں میں یہ پھیلانا شروع کر دیں۔ تو جو یہ کہتا ہے کہ لفظ بالقرآن مخلوق، شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے اس شخص کے پاس حیل اور مکر ہے، اور جو کہتے کہ اللہ تعالیٰ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور خاموشی اختیار کرتا ہے، اس شخص کے پاس بھی حیلہ اور مکر ہے، تو ضرورت کیا ہے کہنے کی لفظ بالقرآن مخلوق، تو انہیں سیدھا کہنا چاہیے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق اور کافی ہے، بات ہی ختم ہے اور بات گھمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے امام احمد رحمہ اللہ نے جس نے یہ کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور خاموشی اختیار کی ہے، اس وقت میں اس مصیبت اور فتنے کے بعد یہ فرمایا کہ وہ جہمی ہے، اور جس نے کہا کہ لفظ بالقرآن مخلوق جہمی ہے, اور جس نے کہا مخلوق نہیں وہ مبتدع ہے, کیونکہ وہ اچھی طرح ان کے مکر فریب کو, یعنی جہمی کو مکر فریب کو اچھی طرح جانتے تھے, اور جس کو کوئی بھی کوئی جراثیم لگ جاتے تھے جہمیوں کے, تو امام صاحب نے وہ بھی اچھی طرح پہچان لیا رحمہ اللہ. پھر شیخ ربیع حق اللہ فرماتے ہیں مصنف یعنی امام بعفان الصابون رحمہ اللہ کا یہ قول جو ہے کہ محمد بن جریر طبری نے احمد بن حنبل سے یہ بات نقل کی ہے یا یہ بات بیان کی ہے کہ جس نے کہا کہ لفظ بالقرآن غیر مخلوق فہو مبتدع, اب اس جملے کے تعلق سے تو اس سے مراد یہ ہے کہ سلف الصالحین نے بات کی نہیں ہے لفظ کے تعلق سے, نہ ان کو ضرورت ہے بات کرنے کی, تو یہ کلام جو ہے ان لوگوں نے جو باتوں کی گہرائی اور بے وقوفی کی وجہ سے یہ باتیں کی ہیں جو اور نئی چیزیں ایجاد کی ہیں, اور جو ضلالات گمراہیاں اور قابل مذمت مقالات میں پڑ گئے تھے, اور ان چیزوں میں لوگ پڑ گئے تھے جن میں سلف الصالحین علماء اسلام میں سے نہیں پڑھے تھے, اس لیے امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ قول فی نفسی بدعہ, اس قول بدعت ہے, اور حق ہر دیندار شخص پر کہ ایسی بات کو چھوڑ دے اور ہر بدعت کو بھی چھوڑ دے, اور کوئی بھی ایسی بات نہ کرے, نہ کوئی ایسی, نہ تو یعنی قرآن مجید کے تعلق سے کہ مخلوق ہے یا لفظ قرآن مخلوق یا غیر مخلوق, نہ یہ بات کہے اور نہ کسی اور بدعت کے تعلق سے کوئی بھی بات کرے, صرف اسی پر مقتصر ہو جو سلف جو متبع ہیں سلف میں سے انہیں کے قول کو لازم پکڑو, اور وہی قول بیان کرے کہ ان القرآن کلام اللہ غیر مخلوق, اور اس کے علاوہ کوئی بھی زیادہ نہ کرے سوائے اس کے جو کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے کہ وہ کافر ہے. شیخ ربیع حق اللہ فرماتے ہیں کہ مصنف جو ہے اب ان کے لوگوں کی باتوں کا جواب دیں رد کر رہے ہیں, وہ یہ فرما رہے کہ امام احمد بن حنبل نے کوئی تبدیل کی ہے, اور کس طریقے سے انہوں نے تبدیل کی ہے ان کی, اور کیوں کہا کہ جہمی ہیں یا جہمی سے زیادہ برے ہیں, اس لیے کہ ان کا کوئی سلف نہیں ہے کہ جس نے یہ بات کہی ہو, وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا, سورۃ النساء 115. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ سبیل المؤمنین کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں, کیوں ایک نئے راستہ نکالنا چاہتے ہیں یا ایجاد کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ بہت سارے اور جو راستے ہیں سلف کے راستے کے علاوہ وہ فتنوں کا اور بہت ساری مشکلات کے راستے ہیں, تو امام صاحب نے ان کو تبدیل کی ہے, کہا کہ بدعتی ہیں اور ان کو گمراہ کہا ہے, اور یہ جو شدید قسم کے جو حکم انہوں نے فتوی دی ہیں لوگوں کے اوپر, کیونکہ ان کا کوئی سلف ہی نہیں ہے جس کی بات یہ کرتے ہیں. یہاں تک کافی کا درس میں انشاءاللہ یہاں سے آگے شروع کریں گے. اب شیخ ربیع حفظہ اللہ چند اور مثالیں دے رہے ہیں جو دور حاضر میں شیخ صاحب کے ساتھ بعض لوگوں نے اہل بدعت میں سے اور ان لوگوں نے جو جہم معتزلہ کے راستے کو اختیار کر کے ہیلوں سے کام لیتے ہیں, کیسے الفاظوں کو ہیر پھیر کر, جیسے جہم معتزلہ نے لفظ کی بات کی لفظ بالقرآن مخلوق, اور اس میں سے اپنے باطل کو نشر کرنے کے لیے غلط استعمالوں کا سہارا لینے کوشش کی ہے, اسی طریقے سے شیخ ربیع حفظہ اللہ پر کس طریقے سے دور حاضر میں بعض ایسے جو مخالفین تھے شیخ صاحب کے, ابھی تک بھی ان کے خلاف یہ جنگ جاری ہے, کس طریقے سے غلط بیانیں کی ہیں اور کس طریقے سے نئے الفاظ ایجاد کیے ہیں, اور کس طریقے سے شیخ ربیع حفظہ اللہ کو یعنی تہمت لگا کر یہ ثابت کرنا چاہا کہ شیخ صاحب جو ہیں وہ ان پر تہمت لگی, ارجاء کی تہمت لگی ہے, یہاں تک کہ اللہ کے پاک کلام کی بھی جھٹلانے کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو چھوڑنے کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے گستاخی کو, کئی ایسی باتیں انہوں نے شیخ ربیع حفظہ اللہ کے تعلق سے یہ جھوٹ باندھے ہیں. تو اگر درس میں انشاءاللہ چند مثالیں شیخ صاحب خود جو ان کے ساتھ ہوا ہے گزرا ہے, ان لوگوں کو جیسے جو اہل بدعت کے راستے کو اختیار کرتے ہیں, وہ نئے راستے ایجاد کرتے ہیں اور صرف اپنے باطل کے نشر و شاید کے لیے اور حق سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے, وہ صرف اپنے چند مقاصد جو ہیں واللہ اعلم ان باطل مقاصد کو پورا کرنے کے لیے, تو اگلے درس میں انشاءاللہ چند مثالیں بیان کریں گے, وہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے کہ ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں, یعنی کہ محمد بن حنبل کے زمانے میں فتنہ تھا اور وہ ختم ہو گیا اور کسی اور زمانے میں نہیں, اس زمانے میں بھی تھا, اس کے بعد بھی رہا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو زندگی دیکھنے, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی زندگی کے اکثر دن جیل میں گزرے ہیں, وہ وفات بھی جیل میں ہوئی ہے سبحان اللہ, قید خانے میں, یہی مکر و فریب ہمیشہ رہا ہے اہل سنت کے ساتھ, اس لیے اہل سنت والجماعت اور طالب علم کو چاہیے, جو سلف طالب علم ہے, جو الحدیث طالب علم ہے, کہ وہ اپنے دین سے مکمل آگاہی رکھے. علم نور ہے اور علم آپ کی اساس ہونی چاہیے ہر معاملے میں. اگر آپ علم سے بدعت کو کما نہیں کر سکتے, پھر آپ کہیں کے نہیں ہیں. آپ کے پاس اگر علم کا ہتھیار نہیں ہے, آپ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. اگر درس میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ شیخ ربیع حفظہ اللہ نے اس علم کے نور سے ان کی ہر باطل اور ہر جو تہمت تھی کیسے ان کو اس کا خاتمہ کیا ہے, دلیل کی روشنی میں اور سلف کے اقوال سے. سبحان اللہ, وہ ایک بات کرتے تھے جیسے جیسا اس کے جواب دے دیتے, ابھی بات ختم کو اور فتنہ لے کے آتے تھے, اس کو کما کرتے تھے, پھر اور فتنہ لے کے آتے تھے, پھر اس کو کما کرتے تھے. اس طریقے سے یہ بغیر علم کے اور بغیر رسوخ فی العلم کے ممکن نہیں ہے. اس لیے جو طالب علم ہے وہ ان معاملات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, اور یہ سمجھنے بھی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک علمی باتیں تھیں اور کبھی کبھار بس فطرت خلق القرآن جو ہے وہ ختم ہو گیا, اب اس کی ضرورت نہیں ہے. صرف یہ نہیں کہ فطرت خلق القرآن جو ہے ختم ہو, ابھی بھی موجود ہے, ابھی بھی لوگ شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں, ابھی بھی یہ عقائد ابھی موجود ہے. سبحان اللہ. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو باطل اور فاسد جو قواعد ہے اور اصول جو بناتے اہل بدعت جو ہیں, ان کو بھی اچھی طرح جاننا چاہیے, تاکہ آپ کے پاس ایک تو علم کا نور ہے, پھر جو باطل ہے اس کی بھی سمجھ ہے, تاکہ علم کے اس علم کے نور سے اس باطل کی جو ظلمت ہے اس کا آپ قلعہ کامہ کرنے کی آپ صلاحیت رکھیں. تو یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی, ایک تو آپ کے پاس جو علم ہے, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح, سلف الصالح کی سمجھ کے مطابق, اور آپ کے عقیدے کے جو اصول ہیں جو آپ نے سمجھے ہیں اور سیکھے ہیں, وہ آپ کے پاس آپ کا اثاثہ ہے. اصل اثاثہ یہ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ آپ کا اصل کیپٹل راس المال جو ہے یہ ہے. پھر آپ آگے اگر کسی سے مقابلہ کرتے ہیں یا کوئی بھی شکوک و شبہات پھیلانے کو کوئی کوشش کرتا ہے, تو آپ اس کے خاتمے کے لیے آپ کے پاس مکمل ہتھیار اور مکمل تیاری ہوگی, اور بآسانی آپ اس کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کا خاتمہ بھی کر سکتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.